تفسیر سورۃ الانفطار مکی سورۃ ہے، ایک رکوع، 19 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 80 جبکہ حروف 334 ہیں، 334. سورۃ الانفطار پہلی ہی آیت کے لفظ انفطرت سے اس کا نام لیا گیا ہے، انفطار، اس کے معنی ہے پھٹ جانا. یہ وہ سورت ہے جس میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام الانفطار رکھا گیا ہے. اس کا موضوع آخرت ہے. یہ سورت سورت تکویر سے بہت مشابہ ہے، اپنے ظاہر، باطن، اسلوب، معنی، مضامین کے لحاظ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی یوم القیامت کانہ رعا عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ سورۃ تکویر اور سورۃ الانفطار اور سورۃ انشقاق کو پڑھ لے. آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا، اور ساتھ ہی احساس دلایا ہے کہ اس دن سے انسان جو ہے وہ ڈرے کہ جب انسان کا کیا دھرا سامنے آ جائے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اذا السماء انفطرت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، فا طا را، اور آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، جیسے روزہ افطار کرنا، روزے کو کھول لینا، روزے کا پھٹ جانا، اور اسی طرح فا طا را کے معنی ہوتے ہیں پھاڑ دینا، پھٹ جانا. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ لوگوں اس وقت کیا بنے گی جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے. نون سا را نثر ہوتا ہے نا، نثر کے معنی ہوتے ہیں پھیلانا، جھڑ جانا، بکھر جانا، کسی چیز کا گر پڑنا. اور جب تارے بکھر جائیں گے، ایک ہوتا ہے نظم، نظم کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے الفاظ موتی کی طرح پروئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو نثر ہوتی ہے اس میں الفاظ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب ستارے جو ہیں وہ بکھر جائیں گے، تو آج ستارے جو آسمان کی چھت میں جو ہے وہ موتیوں کی طرح جو ہے وہ ٹنکے ہوئے ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن اس دن ان کا یہ شرازہ بکھر جائے گا اور یہ ٹوٹ پوٹ کر ادھر سے ادھر ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. فجرت، فا جیم را، فجر کے معنی ہے وسیع پیمانے پر جو ہے وہ صبح کا طلوع ہونا، اور یہاں پہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، فجرت. اب یہاں پہ سمندروں کے پھٹنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو فجر کے معنی پھر یہاں پہ کیا ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن سمندر اپنی حدوں کو توڑ کر پھٹ جائیں گے، باہر نکل جائیں گے، بہہ نکلیں گے. تو اس دن جو ہے وہ سمندر اپنی حدوں کو توڑ کر باہر نکلیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر اپنی حدوں کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ سمندر ہیں، دریا ہیں، تو وہ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں نا، لیکن پھر وہ پھٹ کر جب باہر آئیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں گے، گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ اور آپ یہ لفظ پڑھ چکی ہیں سب، فا جیم را، وسیع پیمانے پر روشنی کا طلوع ہونا، اور یہاں پہ وسیع پیمانے پر سمندروں کا اور دریاؤں کا جو ہے وہ بہک کر نکلنا، اپنی حدوں کو توڑ دینا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ با عین سا را، اس کے معنی ہیں کسی چیز کو پراگندا کرنا، منتشر کرنا، کسی چیز کو پراگندا کرنا، منتشر کرنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قبریں جو ہیں ان کو اکھیڑ دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلی تین آیتیں ہیں اس میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو دوسری آیت ہے اس میں قبروں کے کھولے جانے سے مراد لوگوں کا زندہ کر کے ان کا اٹھایا جانا ہے، اور معنی کیا ہے کہ اب یہاں پہ قیامت کا دوسرا مرحلہ جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ قبروں کو کھولا جائے گا اور اس کے بعد انسان جو ہے اس کو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ تاکہ انسان جو ہے اس کو قبروں سے نکالا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے سکیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قیامت کے مراحل ہیں اس کا قرآن میں بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہی زندگی جو ہے وہ دائمی زندگی ہو، بلکہ ایک اور زندگی بھی ہوگی۔ اور یہاں پہ یہ جو لفظ ہے بعثرت کا، یہ اس کا جو ہے وہ رباعی روٹ ورڈ ہے، با عین سا اور را، اس کے معنی ہیں کھریدنا، ڈھونڈنا، کھول دینا۔ تو جو بھی مردے ہیں ان کو کھرید کر، ڈھونڈ کر باہر نکالا جائے گا۔ وہ سمندر میں ہیں، وہ راک بنا کر پانی میں بہا دیے گئے ہیں، ان کو کسی جانوروں نے کھا لیا ہے، وہ قبروں میں گل سڑ گئے ہیں۔ اسی طرح سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اسی طرح سورت انشقاق میں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، تو یہاں پہ بھی اور قبریں کھول دی جائیں گی۔ اور آیت نمبر پانچ میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ مقصد کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے پچھلی آیت میں یہ پڑھا تھا، آیت نمبر چودہ میں سورۃ تکویر میں علمت نفس ما احضرت، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علمت نفس ما قدمت و اخرت، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ما قدمت و اخرت، اس کے کیا معنی ہیں؟ اور نفس سے مراد ہر انسان ہے، ہر انسان، اچھا برا، مرد عورت، ہر ایک کو اپنے کیے دھرے کا علم ہوگا، اچھا کیا تھا تو، برا کیا تھا تو۔ اس کے مفسرین نے جو ہیں کئی معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، کہ ما قدمت سے مراد وہ اچھا یا برا عمل ہے جو آدمی نے آگے کر کے بھیجا، اور ما اخرت سے مراد وہ اچھا اور برا عمل ہے جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، جو انسان جو ہے کرتا ہی نہیں ہے، پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر دو، ما قدمت سے مراد جو کچھ بعد میں کیا، ما اخرت یعنی آدمی کا پورا نامہ اعمال ترتیب وار اور تاریخ وار اس کے سامنے آئے گا۔ نمبر تین، جو اچھے اور برے اعمال آدمی نے اپنی زندگی میں کیے وہ قدامت ہیں، اور وہ اعمال جو اچھے ہیں یا برے جس کے اثار اور نتائج انسان دنیا میں معاشرے میں پیچھے چھوڑ گیا وہ مؤخرت ہیں. تو اس طرح مفسرین نے اس کے جو ہیں کئی معنی بیان کیے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے, ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آگے کے لیے کیا سامان پیدا کیا ہے, کیا تیاری کی ہے, اور پیچھے کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. سورۃ فجر میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اسی طرح سورۃ مومنون میں آپ پڑھ چکی ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت قال قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کو موت آ جائے گی تو انسان کہے گا اے رب مجھے پھر واپس بھیج کہ جو مال اور متاع میں دنیا میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کما لوں. تو پیاری بہنوں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ محاسبے کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کیا تمہارے پاس یہ حوصلہ ہے کہ تم مجھے اپنا منہ دکھا سکو, کیا تمہارے اندر یہ جرأت ہے کہ جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگے اور تمہارے ایک ایک عمل کا حساب کتاب ہوگا, محاسبہ ہوگا, تو اس وقت تم کیا کرو گے. اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے گا. تو یہ جو آیت ہے یہ محاسبے کی دعوت دیتی ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جو ہے وہ چلا جا رہا ہے, اور پھر سوچ کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو ایک ایک چیز کا تم سے حساب کتاب ہوگا کہ آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا. عبداللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک ٹرک سے سامان اترتا ہوا دیکھ کر رونے لگے. لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا کہ جس نے سامان آگے بھیجا ہوگا یعنی نیک عمل بھیجے ہوں گے تو وہ ان کو ملیں گے, جیسے آج لوگوں نے یہ بلٹیاں بھیجی ہوئی ہیں, سامان بھیجا ہوا ہے اور ٹرک کے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنا بھیجا ہوا سامان جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں. تو اگر کسی نے کچھ بھیجا نہیں ہوگا تو وہاں ان کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یاد رکھیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے, اور دنیا میں ہمیں آخرت کا سامان جو ہے وہ پیدا کرنا ہے اور عمل صالح کرنے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ سوچنا ہے کہ کوئی ایسا فیشن, کوئی ایسا رسم و رواج, کوئی ایسی برائی, کوئی ایسا طور طریقہ ہم نہ چھوڑ جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کے ہاں جو ہے وہ شرمندہ ہونا پڑے. تو ضرور جو ہے وہ صبح کے وقت, شام کے وقت جب بیٹھے ہوئے ہوں تو سوچیں, غور کریں کہ میں نے کیا نیکیاں کی ہیں اور میں نے اب تک کی زندگی میں کتنی غلطیاں کی ہیں, کتنے گناہ کیے ہیں. گناہوں سے توبہ کریں اور نادم ہوں, شرمندہ ہوں, اور پھر ایک نئی ہمت اور ایک نئے جذبے کے ساتھ جو ہے ہم آخرت کی تیاری کریں. تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے, ہمیں ایسی زندگی جو ہے اس کا آغاز کرنا ہے کہ جس میں صرف اور صرف اللہ کی بندگی ہو. اور وہ دن ہی میری اور آپ کی زندگی کے خوبصورت اور بہترین دن ہیں جو ہماری بردباری میں, صبر میں, علم میں, عمل میں اضافہ کریں, جو ہمیں گناہوں سے روک دیں, جو ہمیں جو ہے وہ آخرت کی زندگی کی سمجھ دیں اور ہمیں ایک حوصلہ دیں. تو توفیق الہی, حسن خاتمہ, قول کی مضبوطی, نیک عمل جو ہیں یہی اللہ کو مطلوب ہیں. تو آئیے صبح صبح اپنی زندگی کی, اپنی صبح کی ابتدا کریں. صبح سویرے آئیے اپنی نیند میں کمی کریں. آئیے ہر روز سونے سے پہلے لوگوں کو معاف کر دیا کریں. اپنے دل کو عفو درگزر سے دھو لیا کریں. آئیے اپنے دل کو ایمان کی مٹھاس سے روشناس کریں. آئیے اللہ کے, اللہ رب العزت سے جو ہے وہ رحمت کے امیدوار بنیں. اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو. علمت نفس ما قدمت واخرت, اس وقت ہر شخص کو اس کا پچھلا کیا کرایا, اگلا پچھلا سب کچھ کیا کرایا بتا دیا جائے گا, معلوم ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود سے جو ہے وہ دلیل دی ہے کہ اے انسان آخر تو کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعادلک فی ای صورۃ ما شاء ارکبک. اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اب آپ دیکھیں کہ غور و فکر کی دعوت ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو کتنا نافرمان ہے، تو کتنا ناشکرا ہے، تو کتنا احسان جو ہے وہ نافراموش ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے تجھے فریب دیا؟ بربک، تیرے رب کی طرف سے، الکریم جو کہ کریم ہے. الکریم جو کہ کریم ہے. اب یہاں پہ کریم کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ کریم کے معنی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان پر اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے. نمبر ایک، الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، تو کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے تجھے وجود بخشا. نمبر دو، فسواک، اور پھر تجھے نک سکھ سے درست کیا. فسواک، سواک کے معنی ہیں تجھے ٹھیک کیا، ہموار کیا، مساوی بنایا. جیسے جو انسان کے جسم کے اعضاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ جو اس کے جسم کے اعضاء ہیں ان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، ایک خاص مناسبت سے ان کو درست کیا. ہر جسم کے حصے کو اس کی مناسب جگہ دی، ہر جسم کے حصے کی جسامت، اس کا طول، اس کا عرض، اس کا جو کچھ ہے وہ فسواک، اس کے معنی ہیں کہ تجھے نیک سکھ سے درست کیا. سین، واو، یا، مساوی کرنا، برابر کرنا، ٹھیک کرنا. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے صرف پیدا ہی نہیں کیا، تیرے جسم کے اعضاء کو، تیرے وجود کو ایک خاص مناسبت کے ساتھ درست کیا، ہر عضو کو مناسب جگہ دی، اس کی جسامت، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کو ایک خاص اندازے سے رکھا. ذرا سا جو ہے وہ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو انسان کے جسم جو ہے اس کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو جائے. تو فسواک کے معنی کیا ہیں؟ نوک پلک سنوارنا، درست کرنا. تو خلق کے معنی ابتدائی خاکہ ہے، کسی چیز کا ڈھانچہ وہ ہے، اور فسواک پھر اس کی نوک پلک درست کرنا. فعادلک، عادلک جو ہے یہ تیسرا درجہ ہے اور اس کے معنی ہیں اعتدال اور توازن. جیسے سورۃ التین کی آیت 4 میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو یہی معنی ہے کہ ظاہری شکل و صورت، روحانی معنوی صلاحیتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا، متناسب بنایا. فعادلک، ایسا معتدل وجود بخشا جو کسی انسان کے پاس نہیں ہے، مزاج، طبیعت، ہر چیز کے اعتبار سے. تو یہ انسان کی تیسری خصوصیت ہے. اور چوتھی جو خصوصیت ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر کھڑا کر دیا، رکھ دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ فی ای صورت، جس صورت میں بھی چاہا. اور اب آپ دیکھیں کہ صورت کیا ہے، کہ انسان کی جو ظاہری شکل ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، کہ جس صورت میں چاہا. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے انسان ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان, کوئی دو انسان آپ کو ایسے نہیں ملیں گے کہ بالکل ایگزیکٹ وہی ہوں. بھلے کوئی ٹوین ہی کیوں نہ ہو, لیکن ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ فرق جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو جس صورت میں چاہا رک کا بک پھر تمہیں جوڑ کر تیار کر دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی جو تخلیق ہے, جو اس کی پیدائش کا مرحلہ ہے, اس کی ایک خاص خصوصیت کا ذکر کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف ہے, اور دنیا کے تمام انسان جو ہیں کوئی انسان دوسرے سے ملتا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ رک کا بک, یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. رک کا بک کے کیا معنی ہیں؟ را کاف با اس کا روٹ ہے, اور اس کے معنی ہیں را کاف با کے, جیسے سوار کروانا, ملا دینا. آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں کہ جو ہے وہ تراکب تہ بتہ. تو یہاں معنی کیا ہے کہ جسم کے اعضاء جو ہیں کیسے ان کو ایک دوسرے پر سوار کروایا, ان کو آپس میں جوڑ دیا. تو جس صورت میں چاہا ان کو آپس میں جوڑ دیا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں. اور اس سلسلے میں آپ غور کریں کہ ہاتھ کی 27 ہڈیاں اور اسی طرح 15 جو اس کے عضلات ہیں. آنکھ عجیب آلہ ہے کہ روشنی کو اخذ کرنے والے 3 کروڑ سے اوپر مسلز ہیں, اور وہ آنکھ کے اندر ہیں, اور ہم ان کو غور بھی نہیں کر سکتے, گن بھی نہیں سکتے. تو یہ سب کیسے ہیں, کس اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اعضاء کو آپس میں جو ہے وہ جوڑا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم یہ کہہ کر آیت نمبر 7 اور 8 میں اپنی جو کرم نوازی ہے اور اپنی جو رحمت ہے اس پر ایک طرح سے متعارف کروایا ہے, اور دوسری طرف اظہار تعجب کیا ہے کہ اے انسان تیرے رب کی تو یہ نعمتیں ہیں تجھ پر, اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو اللہ کا شکر گزار بنتا, لیکن افسوس کہ تو نشکرا بن گیا, افسوس کہ ڈھیٹ بن گیا, افسوس کہ تجھے شرم نہیں آتی, تو اس دھوکے میں پڑ گیا کہ جو کچھ بھی تیرا وجود ہے وہ خود سے خود بن گیا, اور تو سوچتا ہی نہیں ہے کہ تیری غلطیوں پر اللہ چاہے تو تجھ پر فالج گرا دے, تیری آنکھیں اندھی کر دے, تجھ پر بجلی گرا دے, اللہ چاہے کوئی حادثہ ہو تو جو ہے وہ مفلوج ہو جائے. تو اللہ کی اس کریمی کو, اس رحمت کو تم نے کمزوری سمجھ لیا, اور تم اس دھوکے میں پڑ گئے کہ اللہ جو ہے تمہیں پکڑ نہیں سکتا, اللہ جو ہے تمہیں جو ہے وہ تباہ نہیں کر سکتا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو اللہ کا فرما بردار بندہ بنتا, لیکن افسوس کہ تو جو ہے وہ غرور میں مبتلا ہو گیا. ما غرکا, کیوں دھوکے میں پڑ گیا؟ تو بھول گیا کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. تو بھول گیا کہ جب چاہے اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے وہ قبیح ترین جانور کی شکل میں پیدا کر دے, جب چاہے تو تجھے جو ہے وہ مفلوج کر دے, اپاہج کر دے, تجھے موت سے دوچار کر دے. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعادلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 9 سے 12 تک کہ تم اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اللہ کو تمہارے اقوال اور افعال کا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین, ہرگز نہیں, اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو, کہ جس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کوئی قیامت کا دن نہیں ہے, کوئی دار الجزا نہیں ہے, اس وجہ سے تم جو ہے وہ غیر ذمہ دار بن گئے ہو. کلا بل تکذبون بالدین, تو اصل وجہ قیامت کے دن کا انکار ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, حالانکہ تم پر محافظ مقرر ہیں، فرشتے مقرر ہیں، اللہ کے کرامن کاتبین فرشتے، کرامن کاتبین معزز کاتبین لکھنے والے۔ تو اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے کہ جو کچھ انسان عمل کرتے جا رہے ہیں فرشتے ان کو لکھتے جا رہے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، کیونکہ ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ لکھتے چلے جائیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامٍ كَاتِبِينَ، یہ تمہاری خلوت اور جلوت سے واقف ہیں، یہ اللہ کے نگران فرشتے ہیں، ہر قول فعل کو نوٹ کر رہے ہیں جو تم کہتے ہو، کرتے ہو، سنتے ہو۔ یہ کیسے ہیں؟ کاتبین، لکھنے والے۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے بہت سال پہلے ایک کہانی پڑھی ہوگی ابراہیم بن ادم کی، آپ نے ایک نظم پڑھی ہوگی انگلش میں، اور اس میں جو ہے وہ ابراہیم بن ادم جو ہے وہ رات کے وقت خواب دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے تو فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا میرا نام بھی ان لوگوں میں ہے، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام اس میں نہیں ہے، اور بڑے ہی اداس ہوتے ہیں نا۔ اور پھر دوبارہ جو ہے وہ خواب میں دیکھتے ہیں فرشتوں کو، تو پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ میرا نام ان لوگوں میں لکھ لیں جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ، اب پھر پوچھتے ہیں کہ اب ہم میرا نام ہے جو کہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہاں آپ کا نام سب سے اوپر ہے، سر فہرست ہے، اب آپ کا نام ان لوگوں میں ہے جو جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اور اللہ کن سے پیار کرتا ہے؟ جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کو وہ لوگ پیارے ہیں جو اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ تو یعلمون ما تفعلون، تو ہم اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ تو آپ سورۃ قاف میں بھی فرشتوں کے بارے میں پڑھ چکی ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورۃ قاف آیت 18، کہ انسان جو لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کو لکھنے کے لیے حاضر باش نگران موجود ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ نیکیاں لکھنے والا ہے اور ایک فرشتہ جو ہے وہ بدیاں لکھنے والا ہے، ایک دائیں کندھے پہ ہے اور ایک بائیں کندھے پر ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ لکھتا جاتا ہے۔ سورۃ قاف میں آپ پڑھ چکی ہیں، عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو ایک فرشتہ سٹار دیتا جاتا ہے کہ شاباش بہت اچھے عمل کی، اور ایک فرشتہ جو ہے کراس لگاتا جاتا ہے، یعلمون ما تفعلون۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں بھی پولیس ہے نا، دنیا کی پولیس کیا کرتی ہے؟ ٹکٹ دیتی ہے، آپ نے گاربیج صحیح رکھا ہے کہ نہیں، صحیح جگہ پہ ڈالا ہے کہ نہیں، آپ نے پتے درختوں کے اکٹھے کیے ہیں کہ نہیں، اور آپ جو ہیں وہ گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں تو صحیح گاڑی چلا رہے ہیں، سٹاپ سائن پہ رکتے ہیں، آپ بیلٹ لگاتے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں ایک عورت کہہ رہی تھی میری اسٹوڈنٹ کہ میں نے بیلٹ کو پکڑا ہوا تھا، اور پتہ نہیں پولیس کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ سیٹی بجاتا ہوا آیا، ہارن دیتا ہوا، اور پتہ نہیں کتنے سو کا مجھے ٹکٹ دے دیا، تو اس کو پتہ چل گیا۔ اسی طرح جیسے یہ جو لوگ یہ جو ہوٹل ہیں موٹل ہیں کھانا پکاتے ہیں، اور اس کا جو گندا آئل ہوتا ہے وہ آپ ڈرین نہیں کر سکتے، بلکہ خاص جگہ پہ جا کے پھینکنا ہوتا ہے۔ تو ایک عورت بتا رہی تھی کہ جو ان کا ہوٹل موٹل تھا تو وہاں پہ جو کھانا پکتا تھا تو ان کو جو ہے وہ کوئی ان کا جو کک تھا وہ اس کا جو تیل تھا وہ ڈرین کرتا تھا، مطلب وہ جیسے جو ہے وہ گٹر وغیرہ اس میں ڈال دیتا تھا۔ تو اب کیا تھا کہ جو یہ جہاں سے ڈرین کے ذریعے یہ تیل آ رہا تھا، تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ اس کا پورا فالو اپ کیا کہ یہ کس جگہ سے آتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کو کئی ہزار ڈالر کا جو ہے نا وہ فائن ہوا۔ اور کہتی ہے کہ یعنی آپ دیکھیں ان کے سسٹم کو دیکھیں، تو انسان کیا کرتا ہے ٹکٹ کی وجہ سے اور پولیس کے ڈر سے اور گورنمنٹ کے ڈر سے جو ہے وہ درست رہتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ جو ظاہر کو جانتا ہے باطن کو جانتا ہے، اور اللہ کی جو پولیس ہے اللہ کی پولیس کی صفات دیکھیں، کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سب کچھ نوٹ کرتے جاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن جو ہے جب انسان انکار کرنے لگے تو فرشتوں کی تیار کی ہوئی رپورٹ جو ہے وہ ان کے انسان کے سامنے لا کر پیش کر دی جائے اور انسان کو اس کے اعمال کی جزا یا سزا جو ہے وہ دی جا سکے۔ تو یہ فرشتے بڑی احتیاط کے ساتھ رپورٹ تیار کر رہے ہیں، آپ سوچیں میرا اور آپ کا کیا بنے گا۔ پھر آیت نمبر 13 سے لے کر 16 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دو جو کردار ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا انجام کیا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے۔ الابرار بر سے ہے اور الابرار نیک لوگوں کو کہتے ہیں، اور ابواب البر آپ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ نیک لوگ کون سے ہوتے ہیں، عقائد جن کے ٹھیک ہیں، عبادات جن کی اچھی ہیں، معاملات اچھے ہیں، اخلاق اچھا ہے، تو وہ نیک لوگ ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ مزے میں ہیں، نعمتوں بھری جنتوں میں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں ہیں۔ جہیم جو ہے یہ جہنم ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ فجار، نافرمان، باغی، سرکش لوگ۔ يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّين، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے۔ دین کے تین معنی آپ قرآن کے میں پڑھ چکی ہیں۔ ایک دین جو ہے زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں، اور ان الدین عند اللہ الاسلام سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکی ہیں۔ دوسرے دین کے معنی کسی بادشاہ کا جو ملک ہے اس کا قانون کو کہتے ہیں، سورۃ یوسف میں آپ پڑھ چکی ہیں۔ اور تیسرے دین کے معنی جو ہیں وہ ڈے آف ججمنٹ کے ہیں، قیامت کے دن کے، سورۃ فاتحہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اور یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یسلونہا، کہ وہ داخل ہوں گے اس جہنم کے اندر، یوم الدین، قیامت کے دن۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس دن اس سے غائب نہ ہو سکیں گے اور ہرگز غائب نہیں ہو سکتے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ، اور تم کیا جانو لوگوں کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی، یہ اپنی جوانی، یہ اپنی دولت، یہ اپنی فراغت، یہ اپنی صحت، تم کن کاموں میں گزار رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اپنی جو ہے منمانیاں، عیش و عشرت، موسیقی، گانے، لغویات، اللہ کی نافرمانیاں کیا کر رہے ہو۔ یاد رکھو کہ قیامت کے دن جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ جہنم سے بھاگ نہیں سکتے۔ وما ہم انہا بغائبین، اور آپ قرآن میں پڑھ چکی ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، اور یہاں پہ اس کی جو ہے وہ شدت کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسلونہا یوم الدین وما ہم انہا بغائبین وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے، ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے احساس میں شدت پیدا کرنے کے لیے آیت نمبر 7 سے لے کر 19 تک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا سخت دن ہے، وہ کتنا عظیم دن ہے، وہ کتنا ہولناک دن ہے، اور کسی بھی بات کی تکرار جو ہے وہ اس کی ہولناکی میں اور اضافہ کرتی ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تو پیچھے آپ نے کیا پڑھا تھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور یہاں پہ جو ہے اب بتایا جا رہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، اور فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، تو بتایا جا رہا ہے کہ اس دن اختیار، اقتدار، بادشاہی، حکومت صرف اللہ کی ہوگی، کوئی شفیع، کوئی شریک، کوئی معبود تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اور سورۃ غافر کی آیت 16 آپ سامنے رکھیں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے، صرف ایک اللہ کی جو قہار ہے۔ تو قیامت کی ہیبت نہ کی اور سختی کو بیان کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس کی شدت کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی خطرناک جو ہے وہ گھڑی ہوگی، وہ کتنا سخت وقت ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ دولت، نہ دوستیاں، نہ رشتہ داریاں، کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ اور اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا تھا، لا املک لکم من اللہ شیئا، کہ میں تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور اپنے خاندان والوں کو بھی مخاطب کر کے کہا تھا کہ انقذوا انفسکم من النار واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خدا کی قسم کہ اس دن میں اللہ سے تمہارے لیے کچھ بھی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں میں تمہارے کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ تو پیاری بہنوں، یہ تھی سورۃ الانفطار، جو بتا رہی ہے کہ اللہ کی سی آئی ڈی بڑی ہی سخت ہے، اور بڑا ہی ان کا ریکارڈ جو ہے وہ مکمل ریکارڈ ہے۔ تو سورۃ الانفطار سے ہمارے لیے عمل کے کیا اصول جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر ایک، قیامت کی ہولناکی کا منظر پیش کیا گیا ہے، اور جو آخرت کا دن ہے اس سے ڈرایا گیا ہے۔ نمبر دو، انسان کے جو غرور ہے، جو دھوکہ ہے انسان کا، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری نہیں کرتا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اظہار تعجب کیا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں جو ہے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں اللہ کی نافرمان بندی نہ بن جاؤں، اور میری جو بد عملیاں ہیں، میری جو نافرمانیاں ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اگر دولت ہے تو دولت تو فرعون اور نمرود کے پاس بھی تھی، اگر حسن ہے تو ابو لہب تو بہت خوبصورت تھا، اگر کرسی ہے، اقتدار اور بادشاہت ہے تو مکہ کے سرداروں سے بڑھ کر اور قوم عاد، قوم سمود اور پچھلی جو قومیں ہیں ان کی دولت، ثروت اور اقتدار سے بڑھ کر جو ہے اقتدار اور بادشاہت اور دنیا کی حکومت پھر کس کے پاس ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ہر ایک کے عملوں کا حساب کتاب لیں گے۔ تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو آئیے اپنی بد عملی کی وجہ معلوم کریں، اور جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو غلطیاں کرتے ہیں، جو زیادتیاں کرتے ہیں، پھر ہم ان پر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا اسے اس کا دوزخ والا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا جو اسے ملتا اگر وہ برائی کرتا، تاکہ جنت ملنے پر وہ زیادہ شکر گزار ہو، اور جو کوئی بھی دوزخ میں داخل ہوگا اس کا جنت والا وہ ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جائے گا جو اسے ملتا اگر وہ نیکی کرتا، تاکہ اس سے محروم رہ کر دوزخ میں چلے جانا اس کے لیے موجب حسرت ہو۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے امام زین العابدین علی، بڑے ہی نیک اور عبادت گزار بزرگ گزرے ہیں، سفر میں ہوتے یا گھر میں کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑتی۔ اس کا مطلب ہے کہ فرض نمازیں جو ہیں اس کے وہ بڑے سخت پابند تھے۔ ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی، پاس پڑوس کے لوگ دوڑ پڑے، بڑا شور ہوا، لوگوں نے آپ سے کہا اے نواسہ رسول کے بیٹے آگ لگ گئی، لیکن آپ اطمینان سے سجدے میں پڑے رہے، آگ بجھاتی گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو آوازیں دی مگر آپ نے توجہ نہیں کی، آخر آپ کو کس چیز نے اس آگ سے اتنا بے پرواہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا جہنم کی آگ نے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے فرائض ہیں ان کی پابندی کرنی ہے. تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ برف کی طرح ہے, اور برف جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ پگھلتی چلی جاتی ہے. تو اس پگھلتی ہوئی زندگی, اس پگھلتی ہوئی برف سے ہمیں نفع کمانا ہے. اور نفع کیا ہے؟ کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے, حسن عمل سے نوازے, اور اس دنیا کی زندگی میں ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. جیسے یہاں پہ بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ انسان دھوکے میں کیوں چلا جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. کبھی اس کو اپنی دولت کا مان ہوتا ہے, کبھی اپنے منصب کا, کبھی ذات کا, اور کبھی اپنے گھر والوں کا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے ان دنوں کو یاد کیا کرتے تھے کہ جب ان کی حیثیت جو تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی, تاکہ وہ کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہوں. ایک دن منبر پر چڑھے اور لوگوں سے کہنے لگے, لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کہنے لگے کہ اے عمر, یاد کرو وہ دن جب کہ تم جو تھے تم کچھ بھی نہ تھے, اور تم جو تھے وہ اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے, اور تمہاری خالہ جو ہے تمہیں بدلے میں مزدوری میں تھوڑی سی کھجوریں دے دیتی تھی. تو لوگوں نے آپ سے کہا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اور دوسروں نے آپ سے کہا کہ امیر المومنین, آپ کو لوگوں کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے خام خواہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ حقیر کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرے نفس کے اندر یہ بات آئی, میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عمر تو تو امیر المومنین بن گیا, تیرا کیا مرتبہ اور مقام ہے. تو میں نے سوچا کہ اے نفس, میں تجھے بھری بزم میں رسوا کر کے چھوڑوں گا, میں تجھے تیری حیثیت جو ہے اس کو بتا کے چھوڑوں گا. اور اس لیے میں نے لوگوں کے سامنے بتایا کہ میری کوئی بھی حیثیت نہیں تھی. تو اس طرح صحابہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم بن یزید تمیمی نے, جو ایک ممتاز تابعی تھے, ایک دفعہ اپنے دولت مند باپ کو اس بات پر ٹوکا کہ آپ معمولی کپڑے کیوں پہنتے ہیں. باپ نے جواب دیا, بیٹا جب سے میں بصرے میں آیا میں نے ہزاروں پیدا کیے مگر میری خوشی میں کوئی اضافہ نہ ہوا, اس لیے لباس میرے لیے مسرت کا کوئی سامان نہیں. میں تو آخرت کے حساب کتاب سے ڈرتا ہوں, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو دردا سے سنا ہے رضی اللہ عنہ کہ قیامت کے دن ایک درہم رکھنے والے سے زیادہ دو درہم رکھنے والے کا حساب ہوگا. تو یہاں پہ بھی قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس دلایا گیا ہے کہ یا علمت نفس ما قدمت و اخرت, اور اسی طرح کرامین کاتبین کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر آخری بات کہ اللہ کی حکومت ہوگی اور اللہ کی بادشاہی ہوگی جب قیامت کا دن ہوگا, اور حساب کتاب تو بڑا ہی سخت ہوگا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ایک درخت ہوتا کہ آخرت کی ذمہ داری سے چھوٹ جاتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا اور میرا حساب نہ ہوتا. ایک دفعہ آپ نے باغ میں پرندوں کو چہچہاتے دیکھا تو آہ سرد بھر کر کہا, یعنی ٹھنڈی آہ بھر کر کہا, پرندوں تمہیں مبارک ہو, مزے سے چکتے پھرتے ہو, اڑتے پھدکتے ہو, درختوں کی شاخوں پر بیٹھے ہو, قیامت میں تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, کاش ابو بکر تمہاری طرح ہوتا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے, دنیا اللہ کی سرائے ہے جو آخرت کے مسافروں کے لیے وقف ہے, اپنا توشہ لے لے اور جو کچھ سرائے میں ہے اس کا لالچ نہ کر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا کی حقیقت سمجھا دے, اور واقعی ہم اس کو ایک سرائے سمجھ کر اس میں اپنی زندگی کے دن, اپنی شامیں, اپنے رات گزاریں, اور جو ہے وہ امتحان کی تیاری کریں جو اللہ کے ہاں ہونے والا ہے. دنیا میں جب امتحان ہوتا ہے تو طالب علم نیند کم کرتا ہے, کھانا کم کھاتا ہے, ارد گرد کے مشاغل کو کم کر دیتا ہے, کیونکہ امتحان دینا ہوتا ہے. میں اور آپ بھی آخرت کا امتحان مسلسل دے رہے ہیں, تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے, کھانے میں کمی, نیند میں کمی, غیر ضروری کاموں کو چھوڑنا, اور ایک ایک لمحہ جو بہت ہی قیمتی لمحہ ہے اس میں مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے, کہیں اس امتحان میں فیل نہ ہو جائیں, کیونکہ وہاں پہ دوبارہ امتحان میں بیٹھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے چار دن, دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.